شبِ جمعہ خدا نمتال نے رحمت و مغفرت کی شب قرار دیے. خدا نمتال کی رحمتوں مغفرتوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و علیہ محمد. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں, دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے, بالاخص شہداء, علماء, عرفاء, فقہا اور آپ کے ہمارے مرحومین سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سنین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انتہائی شکر ہے شب جمعہ ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ اس شب میں جہاں دنیا میں نہیں معلوم کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوں گے, لہو لعب میں مبتلا ہو رہے ہوں گے, اپنی زندگی گزارا کر رہے ہوں گے اس نفس پرستی دنیا پرستی کے عالم میں. خدا نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم شب جمعہ سید الشہداء کے نام پر جمع ہوں گے, فرش اعظم کے اوپر چڑھنے کی سعادت حاصل ہو. خدا نے تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس تصور کے ساتھ کہ خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان شکر تم لازیدنکم, اگر شکر بجا لاؤ گے تو نعمت میں اضافہ کرو گے. تو ہم خدا کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اس میں زیادگی کے لیے کہ اس میں اضافہ ہو ان شاء اللہ, درود بھیجے محمد والا پردیگر عالم کی اوصاف مبارکہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے بیان ہوتی ہیں. اسماء حسنہ در حقیقت اللہ کے اوصاف ہیں, رحیم, کریم, قدیر, علیم, غفور, یہ سب پروردگار عالم کے اوصاف ہیں. اور اوصاف خدا کے اندر جو بہت واضح ہے وہ یہ کہ ہر صفت کمال کے اوپر ہے, یعنی کوئی رحیم, کوئی رحم کرنے والا خدا رحیم سے بڑھ کر رحم نہیں کر سکے گا, کوئی کریم کرم کرنے والا خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کرامت نہیں دکھا سکے گا. اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے ہادی, ہدایت دینے والا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ہدایت دینے والا خدا تعالیٰ سے بڑھ کر ہدایت نہیں دے سکتا, خدا تعالیٰ ہادی ہے. چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کمال کے اوپر ہے اور کمال بھی کمال مطلق ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کمال قابل تصور نہیں ہے, جس کو ہم لوگ ایبسلوٹ پرفیکشن کہتے ہیں. ایک ایسا پرفیکشن ہے جس سے بہتر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کچھ لمحات کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہادی کی صفت میں اگر کمال ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے. یہ تو ہادی کی صفت میں نقص ہو سکتا ہے کہ ہدایت میں نقص ہو جائے, اور وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو اس میں ہم نقص سے دو چار ہوں گے اور ہماری ہدایت میں نقص ہوگا. لیکن خدا تعالیٰ اگر ہادی ہے اور اس میں کمال مطلب کے فائز ہے تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے. میں چند لمحات میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. صفت ہدایت میں اگر خدا کمال پر ہے اور قطعاً کمال پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات میں جہاں کہیں کسی کو بھی کسی بھی ہدایت کی ضرورت ہو خدا نے وہ ہدایت دے دی ہوگی. ایسا قابل تصور نہیں ہوگا کہ کسی شخص کو کسی مخلوق کو ہدایت کی ضرورت ہو اور اس خدا نے وہ ہدایت نہ دی ہو. کوئی مخلوق یہ شکایت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق سے جو بھی ذمہ داری طلب کرے گا پہلے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کی ہدایت دے چکا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں میں خدا سے یہ کہوں کہ خدایا مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے, اگر میں خدا سے یہ کہوں خدایا مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں جاہل ہوں, خدا کی ہدایت نہیں ملی, نعوذ باللہ تعالی, ایسا ممکن نہیں ہے. ہدایت میں اگر خدا کمال کے اوپر فائز ہے اور میں کہہ رہا ہوں خدایا میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ کہ خدا نے ہدایت نہیں دی, اور ہدایت میں کمال کا مطلب یہ کہ یہ تو قابل تصور ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ غلطی میری ہے, تقصیر کہیں میری ہے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھوں اور آپ سے کہوں مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے, اس کا ایک واضح مطلب تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, ایسا قابل تصور نہیں ہے. اگر خدا ہدایت میں مطلق پر فائز ہے, مطلق ہے, تو پھر یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے اور مطلب میں کیا لوں مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہادی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی ضرورت ہے جس کے بارے میں کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے, اس کا مطلب ہے میں خدا پہ اتہام کر رہا ہوں, خدا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ اس نے مجھے ہدایت نہیں دی ہے. اس کا قطعی مطلب یہ ہے کہ ہدایت مجھے ملی ہے, میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں نے یقیناً کوئی غلطی کی ہے. اور میں اس کو اطلاق کروں گا قومیات کے اوپر آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. نہیں معلوم کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا اور شاید کہا بھی ہو, نہیں معلوم کتنی دفعہ میں نے سنا ہے, شاید غلطی سے کہہ بھی دیا ہو, اور وہ یہ کہا ہو کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری قوم کو کیا کرنا ہے. اور اس کا مطلب ہم کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اگر آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے اور ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ کیا کرنا ہے, تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتایا ہے, کس سے شکوا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے شکوا کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا تو ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں بتایا, یہ تو ممکن ہے, لیکن کیا خدا نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے, لیکن کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ خدا نے آپ کو نہیں بتایا؟ اگر خدا نے آپ کو نہیں بتایا ہے تو کیا اس کی صفت ہدایت میں نعوذ باللہ کمی آئی ہے کیا؟ ایسا قابل تصور نہیں ہے جو میں اور آپ جملہ استعمال کر رہے ہیں. میں اور آپ مقرر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا. بات آپ کی بالکل صحیح ہے, میں نے شاید نہ بتاؤں, میں نے غلطی کی ہو, اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے. اگر آپ کو بالکل نہیں پتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو پھر تقصیر کس کی ہوئی؟ آئے خدا کے نظام پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس نے بتایا نہیں کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں خدا کے نظام پہ اعتراض نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بتانے والا نہیں ہے. آیا خدا کی صفت ہدایت میں یہ استثناء لگا ہوا ہے کہ وہ وہاں تک ہادی ہے جہاں تک ملک میں کوئی بتانے والا ہو, اور اگر کوئی ملک میں بتانے والا نہیں ہوگا تو نعوذ باللہ اس کی صفت ہدایت میں ایک استثناء لگ جائے گا, یہاں ہادی نہیں ہے, ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. مثلاً آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے اگر خدا ہادی ہے اور ہمارے ملک میں کوئی بتانے والا نہیں ہے؟ تو پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے ایزمپشن میں دوبارہ سے غور کر لیجئے، شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اور غلطی آپ کی ہو کہ آپ اس تک نہیں پہنچے جو آپ کو بتا سکتا تھا، شاید غلطی آپ کی ہو. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے، کیا خدا آپ کو ہدایت دینے میں میرے جیسے بندوں کا محتاج ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہدایت دینے لگا تو درخت کے تنے میں سے آواز دلوائی اس نے، محتاج ہے کسی انسان کا؟ میں آپ کو گارنٹی سے ایک جملہ عرض کر دوں، عوامی جملہ، اگر خدا سے آپ نے ہدایت مانگی اور خدا کو ہدایت دینی ہوئی تو دروازوں اور دیواروں سے بھی ہدایت دلوا دے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک مشکل باقی ہے، آپ نے ہدایت مانگی ہے، بس یہ مشکل ہے. یعنی یہ تصور کروں کہ خدایا میں نے ہدایت مانگی اور تو نے مجھے ہدایت نہیں دی، نعوذ باللہ. اعتراض کس صفت پر ہے؟ صفت ہدایت پر. ہادی ہونے پر نعوذ باللہ تعالی، جبکہ قبول کیا ہے کہ ہدایت کے اندر وہ اطلاق پہ فائز ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو ممکن نہیں ہے میں ہدایت مانگوں خدا مجھے ہدایت نہ دے. اب کیا ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دو تین امکانات ممکن ہیں، دو تین پاسبلٹیز ہیں، یہ آپشنز ہیں جو شاید ہو گئے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہوگا کہ میں نے ہدایت مانگی اور خدا نے ہدایت نہیں دی، صفت ہدایت کے اندر استثناء ہے، یہ قابل تصور نہیں ہے. اصلا خدا کی الوہیت کے اوپر، خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر اعتراض نعوذ باللہ تعالیٰ جائے گا. کیا تصور ممکن ہے؟ چند تصورات ممکن ہیں. نمبر ایک، اس نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت پہ عمل نہیں کیا، اس نے ہدایت کو میرے ذہن سے مٹا دیا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس نے ہدایت دی، اچھا آپ کہیں گے کہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ اسی قانون کے تحت جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، یقیناً یقیناً یقیناً، عربی زبان کی تاکیدات کو استعمال کرنے کے لیے، لَأَزِيدَنَّكُمْ یقیناً 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 میں نعمتیں بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا نہیں بتاتا کیا ہوگا، صرف ایک جملہ کہتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. اچھا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تفسیر میں پوچھا گیا یہ جو خدا کا عذاب سخت ہے کم سے کم کیا ہے؟ فرمایا کم سے کم یہ ہے کہ اس نعمت کو چھین لے گا، سزا نہیں دے گا، کم از کم یہ نعمت کو چھین لے گا. اب میں صفت ہدایت پہ اطلاق کرتا ہوں، خدا ہادی ہے، میں نے ہدایت مانگی یا نہیں مانگی تھی، مجھے ضرورت تھی ہدایت کی، خدا نے مجھے ہدایت دے دی، اس کو دینی تھی کیونکہ وہ تو ہدایت میں کمال کے مجھ پر فائز ہوا ہوا ہے، اس نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت سے استفادہ نہیں کیا، کفران نعمت کیا ہدایت کے اوپر، اب وہ کیا کرے گا؟ کم از کم سزا دے گا، ہدایت چھین لے گا. اس کے بعد میں خدا سے کیا کہہ رہا ہوں گا؟ خدا تو نے مجھے ہدایت نہیں دی. اور خدا کیا کہہ رہا ہوگا؟ خدا کہتا ہے دی، تو نے کفران نعمت کی اس لیے چھین لی ہے. اچھا اس میں ایک اور سزا نہیں دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو کسی شعر کے اندر کہا ہے احساس زیان جاتا رہا، یہ سزا میں اضافہ نہیں کرے گا. وہ کیا؟ میں نے ہدایت دی، تو نے کفران نعمت کی، میں نے ہدایت چھین لی، اب تجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے ہدایت کب دی اور تجھ سے کب چھینی ہے، یہ بھی نہیں یاد تجھے، احساس زیاں جاتا رہا، نہیں یاد اسے. اچھا اب کرنا کیا ہے پھر؟ مجھے یوں احساس ہو رہا ہے، بالکل آپ کے بھائیوں کے ساتھ کی طرح بن کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے یوں احساس ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمیں کہیں ہدایت ملی ہے، ہم نے ہدایت پہ عمل نہیں کیا ہے، اس کفران نعمت کے نتیجے میں ہم سے ہدایت سختی کے ساتھ لی گئی ہے. اب ہم لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا اب اس لوپ کو توڑنا کیسے ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا سزا دے اور توبہ کا دروازہ بند کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. خدا کسی کو سزا دے اور واپسی کے لیے ممنوع قرار دے دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. خدا سب پہ دروازے کھولے رکھتا ہے, ہم پہ دروازے کیسے بند کر دے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لوپ سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, ہمارے پاس اہل بیت کی روایات کی صورت میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. اس ذخیرے کے اندر وہ تمام دنیاوی علوم جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم 30,000 ڈالر پر سیمسٹر دینے کو تیار ہیں, وہ تمام ہمیں مل سکتے ہیں. اس خزانے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. اسپیشلی میں عرض کر رہا ہوں سوشل سائنسز کے بارے میں. کاش کاش ایسا ہوتا کہ جتنا ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل سائنسز کی طرف بھیج رہے ہیں, کاش اتنا سوشل سائنسز کی طرف بھیج دیتے, ہماری قوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اپنی قوم کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں, ملک کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں, تھرڈ ورلڈ کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں, ہم بدقسمتی سے کچھ اور کر رہے ہیں. اس خزانے کے اندر ہمارے لیے نہیں معلوم کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگ ایک خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی یہ احساس نہیں کیا اس میں ہے کیا, کبھی پوچھا نہیں ایک دوسرے سے اس میں ہے کیا. اور بار بار جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جسارت ہے, یعنی یہ واقعہ بعض لوگوں کو برا لگ سکتا ہے لیکن میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں, معذرت طلب کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کو برا لگنے والا تو میں پہلے سے عرض کر دیتا ہوں بھائی اس میں ارادتاً سختی کا ارادہ نہیں ہے لیکن واقعہ ہوا ہے. اس طرح سے ہوا کہ ایک مولانا صاحب ہیں نیو یارک میں ہوتے ہیں, بہت نفیس آدمی ہے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, ایک جوان نیا نیا مسلمان ہوا, گویا سمجھ لیجیے کہ امریکہ کا رہنے والا نیا مسلمان ہوا ہے, وہ مولانا صاحب کے پاس آیا. مولانا صاحب کے پاس آیا اس نے کہا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. مولانا مسکرا کر کہا کہ بیٹا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سناتے آ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. کہنے لگا کہ ہاں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, صرف ایک بات کہوں گا. اس نے اپنے خالص انگریزی اسٹائل میں, میں جو کاپی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں, اس نے کہا کہ میں تو صرف ایک بات کہنے آیا ہوں, 1400 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر کب جائیں گے؟ کہنے لگا بھائی 1400 سال سے آپ کہہ رہے ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, آپ کو شہر علم بھی پتا ہے, اس کا دروازہ بھی پتا ہے, کھٹکھٹا کے اندر کب جانا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, آپ نے اتنی مجالس سنی ہوں گی, سینکڑوں ہزاروں یقیناً یقیناً سنی ہوں گی, امیر المومنین کے علوم میں سے کتنی چیزیں پتا ہیں؟ علوم میں اہل بیت میں سے کیا پتا ہے؟ یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ ایسا کیجیے 50 صفحے کی ایک کتاب لکھ دیجیے علوم میں اہل بیت پر, کتنے لوگ لکھ سکتے ہیں؟ 10 صفحے کی لکھ لیجیے, 10 صفحے کا ایک آرٹیکل لکھ لیجیے. آپ کے ملک کے اندر ایک عالم تھا ایک زمانے میں, مصنفین مؤلفین کتابیں لکھ لکھ کے بیٹھ جاتے تھے, چھاپنے والا کوئی نہیں تھا. اب داستان بالکل الٹی ہو گئی ہے, اب چھاپنے والے سینکڑوں بیٹھے ہیں, مضامین چھاپنے کے لیے رسالے تیار ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں وہ لکھنے والے کہاں گئے سارے. دنیا خالی ہو گئی ہے. میں صبح کو مذاق میں کہہ رہا تھا قحط الرجال تو ہے ہی, اب تو قحط النساء بھی ہو گیا ہے. تو یہ مشکل دونوں طرف سے آ گئی ہے, ہم عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں. عجیب مشکل کیوں ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم, ہم نے کیا کیا ہے یہ. یعنی جب میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تو میں یعنی تنزیہ کہنا چاہ رہا ہوں, پتا تو ہے بتانا اچھا نہیں لگ رہا, یہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ خود تصور کیجئے, آپ میں سے کون سا ایسا یہاں پر ہے جس کی مثلا عمر کم ہو تو ایک علیحدہ معاملہ ہے, ورنہ کون سا یہاں پر ہے جس نے سینکڑوں ہزاروں مجلس سے نہیں سنی ہے, اس نے علوم اہل بیت سے کیا حاصل کیا ابھی تک؟ اور اگر کہے کہ بہت کچھ سیکھا ہے, 10 صفحے لکھ دے, 10 صفحے لکھ لے, کم سے کم ہمارے جو اخبار اور رسالے چھاپنے والے ہیں ان کی مشکل حل ہو جائے گی کہ وہ کہتے رہتے ہیں ہمیں لکھنے والے نہیں ملتے. اصل مشکل کیا ہے؟ ہم ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک ہم داخل نہیں ہوئے ہیں. اچھا اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک لوپ ہے. میں نے دو مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کی, مجھے دونوں حل کرنی ہیں. یہ نہیں کروں گا کہ میں مشکل میں یہاں پہ بیان کر کے پیچھے سے آپ کو ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا. میں دونوں مشکلات حل کرنی ہے. پہلے اس کو سوچتے ہیں اس مشکل کا حل کیا ہے, پھر اس پچھلی مشکل کو سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک تو سادہ سا حل ہے اور ایک بہت بنیادی حل ہے. ایک دو سادہ سے حل ہے. سادہ سا حل کیا ہے؟ ایک سادہ سا حل یہ ہے کہ اپنے پاس اہل بیت کے علوم کی روایات کی کوئی کتاب لے لیں, ہر دن میں ایک روایت پڑھ لیں, اس پہ غور و فکر کر لیں. دن میں ایک نہ پڑھیں, ہفتے میں ایک پڑھ لیں. ایک آدمی ایک کام کرتا تھا, بہت اچھا کام, کہنے لگا میرے پاس اہل بیت کی روایات سے ایک کتاب ہے, کوئی بھی کتاب لے لیجیے, مستند کتاب. نظام الحکمہ بہت اچھی کتاب ہے, نظام الحکمہ لے لیجیے, مجلدات بہت زیادہ ہیں اس کے, اس میں ہزاروں روایات آپ کو مل جائیں گی اور چیپٹرز کی کلاسیفیکیشن بھی اس کی اچھی ہے. کہنے لگا میں ہفتے کے دن روایتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں. ایک صفحہ روایتیں پڑھتا ہوں, مثلاً 10 روایتیں پڑھی, 12 روایتیں پڑھی, ان میں کوئی ایک روایت ایسی ہوتی ہے جو میرے دل کو لگ جاتی ہے. کہ میں وہ روایت وہاں سے کاپی کرتا ہوں ایک صفحے کے اوپر, اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں. پورے ہفتے جہاں موقع ملتا ہے جیب سے نکالتا ہوں, لوگوں کو روایت سناتا ہوں. اس کام میں کوئی مشکل ہے؟ آپ نہیں کر سکتے یہ کام, صوفیزم کر سکتے ہیں, اس میں کون سی مشکل ہے بھائی؟ ہفتے میں ایک دن نکال لیجئے, 10-15 روایتیں پڑھ لیجئے, یقیناً کوئی ایک روایت چھوٹی سی ایسی مل جائے گی جو آپ کے دل کو لگے گی, جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. باقی میں بھی حکمت ہوگی, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کوئی بات نہیں, ہم لوگ ناقص العقل ہیں, ان کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے, ہم لوگ غلام لوگ, ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتوں کا. کوئی ایک جملہ تو سمجھ میں آئے گا نا, جو جملہ سمجھ میں آیا اس کو ہاتھ سے اپنی جیب میں لکھ کے رکھ لیا, رکھ لیا. فائدہ کیا ہے؟ جہاں بیٹھے باقاعدہ کاغذ کھولیں, کہیں ایک اہل بیت کی روایت سنانا چاہتا ہوں. کون سا اہل بیت کا چاہنے والا آپ کا منہ بند کرے گا؟ جبرن ہی صحیح سننا پڑے گا نا, اسے سن لے گا. آپ ایک روایت سنا دیجئے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا. اس نے ہدایت لے لی, آپ ہادی کی ہدایت میں ایک نقطہ آپ بھی بن جائیں گے. کتنی بڑی بات ہو جائے گی. آپ میں سے پتا نہیں کتنے لوگ اس بات کی آرزو کرتے ہوں گے کہ کبھی ممبر پہ بیٹھے. اللہ نے نہیں معلوم کیا نظام رکھا ہے, اس کے پیچھے بھی معلوم ہے, لیکن میں نہیں معلوم کیا کیا عرض کر رہا ہوں. واقعا خدا کا عجیب نظام ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ آپ نے ہدایت دینی تھی نا, ہدایت کے سلسلے میں ایک حصہ بننا تھا, تو آپ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کی خدمت میں طریقہ کار عرض کیا, کتنا سادہ طریقہ ہے, آپ اس کا کام کر لیجئے. اس سے آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ محتاج نہیں ہوں گے میرے جیسا سنائے آپ کو, تو آپ کو پتا چلے, خود سے آپ کو پتا چلے گا, پھر آپ خود ایک سلسلہ بن جائیں گے. آپ روایت سنائیے گا, ایک اور فائدہ بھی ہوگا. جب آپ کوئی روایت سنائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے تم کیسے آدمی ہو, سناتے ہو عمل بھی نہیں کرتے ہو. آپ کے اوپر ایک پریشر بن جائے گا کہ خود بخود مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا. بہت فائدے ہیں اس کام کے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ایک سادہ سا حل ہے. ایک اور سادہ سا حل ہے, ہماری مجالس میں ایک مشکل آئی ہوئی ہے. ہماری مجالس میں مشکل آئی ہوئی ہے. ہم کسی بھی بہت گہرائی میں جانے والی بات کو دیر تک نہیں سن سکتے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. ایسے اس مشکل کی بیس کیا ہے؟ لیک آف کنسنٹریشن. کنسنٹریشن نہیں ہے ہماری. یعنی اگر مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں 25-30 منٹ ایک مطلب کو لے کر چلوں, اسے چینج نہ کروں, بیچ میں درود نہ بھیجواؤں, آپ کا ذہن تھک جائے گا, آپ 10-15 منٹ میں ایگزاسٹڈ ہو جائیں گے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ کنسنٹریشن کم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی بھی عرض کر دوں, یہ ٹی وی دیکھنے سے کم ہوئی ہے, میڈیا دیکھنے سے کم ہوئی ہے. آپ نے اور ہم نے بچپن سے کارٹون دیکھے ہیں, کارٹونز میں لیک آف کنسنٹریشن ہے. بچوں کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے جو کارٹونز کثرت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کارٹون میں ہر ایک سیکنڈ میں سین چینج ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کنسنٹریشن نہیں رہتی. ایک اور چیز جس سے کنسنٹریشن بہت کم ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹس ہیں. एडवर्टाइजमेंट 15 सेकंड 20 सेकंड के होते हैं, पूरा मैसेज देना होता है, नहीं मालूम कितने फ्रेम चेंज कर देता है, आपका जहन टिक नहीं कर पा रहा। आपके जहन को आदत पड़ गई है कि चेंज बहुत तेजी से चेंज। अगर आपको 15-20 मिनट कंसंट्रेटेड एफर्ट करने को कहा जाए आपका दिमाग थक जाएगा, आपको प्रैक्टिस नहीं है। अब इस प्रैक्टिस ना होने के नतीजे में जो मुश्किल आई है वो ये कि कोई भी पढ़ने वाला ज्यादा गहरी बात कहे तो लोग नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, इस सूरत हाल में इल्मी गुफ्तगु नहीं हो सकती। इल्मी गुफ्तगु करने के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए ना। मुझे याद है जब हम लोग फलसफे की क्लास में बैठते थे, डॉट 50 मिनट्स के बाद दिमाग कहता था अब नहीं सुना जा सकता, अब हम थक गए। यानी बहुत तीर मारते थे, बिल्कुल नजरें गाड़ कर अपने टीचर को देखते थे, 50 मिनट्स के बाद दिमाग कहता था अब हमारे बस में नहीं है। तो उस को भी समझ में आ जाता था कि अब इनकी ताकत में नहीं है। 50 मिनट्स के बाद डॉट ब्रेक देते थे 10 मिनट का, कहते 10 मिनट अपने दिमाग को संभालो फिर दोबारा शुरू करेंगे। सबको पता था ये ताकत में मुश्किल है हम लोग इंसानों के अंदर। बहुत कम इंसान होते हैं जो लंबी मुद्दत तक कंसंट्रेट करते हैं। अब हम इस मुश्किल को हल करें किसी तरीके से। पहला काम क्या करें, एक तो मीडिया देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें। अगर आपको मुश्किल है सिर्फ न्यूज की खातिर देख लीजिए, और कतअन एंटरटेनमेंट के लिए टीवी मत देखिएगा। आप मेरा ब्रदराना मशवरा अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अपने आप को जाया मत कीजिएगा। एंटरटेनमेंट के लिए कतअन टीवी मत देखिएगा, आपका दिमाग जाया हो जाएगा नाउज बिल्ला ताला। ये उस मुश्किल का बड़ा हल है। एक तो सादा सा हल मैंने आपको बताया कि आप अहले बैत अतहार की तालीमात को हासिल करने के लिए सादा से हल पे जाइए। दूसरा बुनियादी हल करेंगे, जो मजलिस में कंसंट्रेशन खत्म होने की वजह से कोई इल्मी बात नहीं हो पा रही है, इसको सॉल्व करें किसी तरीके से। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, आपकी खिदमत में अर्ज किया, मीडिया से बाहर आए किसी तरीके से। आप जब तक मीडिया के साथ लगे हुए हैं, टेलीविजन के साथ हैं, कार्टून हैं, इसका मतलब है हम बच्चों को जाया कर रहे हैं। मैं मुद्दतों तक पढ़ाता रहा, काफी वक्त तक पढ़ाता रहा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा मेरे सामने खड़ा होता था तो मैं ये बता सकता था कि तुम अमेरिका से आए हो, ये मैं आराम से बता सकता था बच्चों को बहुत ज्यादा देखने की वजह से। तो एक बच्चा मेरे पास आया, मैं कहा देखो मैं तुमको वैसे ही बता देता हूँ, तुम अमरीका से आए हो, तुम्हें आए भी ज्यादा महीने भी नहीं हुए। ताज्जुब से कहना, सर आपको कैसे पता? मैंने देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर सुकून है ही नहीं, असलन बॉडी में सुकून नहीं है। और ये फिनोमिना, पर्टिकुलर फिनोमिना है स्टेट्स का, उनके बच्चों के साथ ये मुसीबत है। तुम अगर यूरोप से आते ना तो तुम्हारी हालत थोड़ी सी बेहतर होती। ये है मुश्किल हमारे साथ, आप और मैं भी इसमें फंस गए हैं, इससे अपने आप को निकालिए। ये बुनियादी हल होगा हमारा, ये बुनियादी हल होगा। बस अहले बैत अतहार अलैहिम सलाम से तालीमात को हासिल करें, अपने दिमाग की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट खुदा ने हमें बहुत अच्छा दिया था कंसंट्रेशन बढ़ाने का, जो हमने जाया किया हुआ है, वो क्या है? नमाज। उसने हमें नमाज दी थी कि हम अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और इसको मजीद तकवियत दें, हर रोज 5 दफा। हम या नहीं पढ़ रहे या पढ़ रहे तो तवज्जो से नहीं पढ़ रहे, उस टूल से भी महरूम रह गए। इसको काउंटर करने के लिए मैंने एक और हल दिया है, और वो हल क्या दिया है, हर रोज एक सजदा लंबा कर लें। हर रोज एक सजदा लंबा कर लें, उस सजदे में खुदा से गुफ्तगू करें। क्या फायदा होगा? मैं क्यों नहीं कह रहा आपसे अरबी की दुआएं पढ़ें, क्योंकि आप अरबी की दुआएं पढ़ेंगे आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। आप उर्दू में खुदा से गुफ्तगू करें, फायदा क्या होगा, चंद मिनट के लिए आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने की आदत हो जाएगी, और उससे नूरानियत भी आपको मिलेगी, और पता नहीं क्या कुछ आपको नसीब होगा। ये इस मुश्किल का हल है। बस हमारी मुश्किल क्या थी, हमारे पास अहले बैत का खजाना है, जखीरा है, लेकिन हम इस्तिफादा नहीं कर पा रहे। इस्तिफादे का एक छोटा तरीका बताया, एक रिवायत रोजाना पढ़ना शुरू कर दें, या हफ्ते में चंद रिवायतें पढ़ें, एक को जेब में रख लें, लोगों को सुनाना शुरू कर दें, एक काम ये कर लें। दूसरा आपको बताया कि हमारी मजलिस के अंदर कंसंट्रेशन खत्म हो रही है, इस कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए 3-4 चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। और ये जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, ये भी इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है हमारी मेमोरी भी कम है, याददाश्त भी खराब है, यहां से निकलेंगे सब भूल जाएंगे, इस खातिर दोहराता भी हूं ताकि हमें, मैं भी, मुझे पता है मैं इस मुश्किल में मुब्तला हूं, आप भी इस मुश्किल में मुब्तला, तो हम दोहरा कर इसको एनहेंस कर देते हैं इसके प्रिंट को, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रहे। अब हम आते हैं पहली मुश्किल को हल करने के लिए जिसको हमने शुरू किया था। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आपके जहन में पहली मुश्किल क्या थी? पहली मुश्किल ये थी कि शायद खुदा ने हमें हिदायत दी और हमने कुफराने नेमत की, तो उसने हिदायत छीन ली और एहसास ज़ियां भी जाता रहा। अब इस लूप को कैसे तोड़ेंगे? इस लूप को तोड़ने के लिए हमें अहले बैत ने एक रिवायत में बहुत अजीब नुस्खा दिया, बहुत ही अजीब कानून, और इस कानून को आयतुल्लाह बहजत ने बहुत दफा इस्तेमाल किया अपने खतूत के अंदर। अब मैं मजालिस के अंदर कसरत से आपके सामने तस्करा कर चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा मौके की मुनासबत से और इस महल की मुनासबत से अर्ज कर रहा हूं। उसूल काफी के अंदर रिवायत है, दो तीन बयानात के अंदर आई है, कम से कम दो बयान मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, और दोनों रिवायतें आगा बहजत के इस्तेनाद से लगता है कि मुस्तनद थी, उसके ऊपर दोनों पे इस्तेनाद किया उन्होंने। एक रिवायत में इमाम ने फरमाया, जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा सिखा देगा। अच्छा, मैं आपको एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कम से कम मैं तालिबे-ए-इल्म होने के नाते हमेशा एक बात जानता हूं, अहले बैत के जुमलात में कानून छुपे हुए होते हैं, कानून होते हैं, कानून में और वाकये के बयान में बहुत फर्क होता है, कानून और वाकये के बयान में बहुत फर्क होता है। मतलब मैं आपकी खिदमत में एक एक कानून एक बयान देता हूँ, वाकये का बयान और एक कानून अर्ज करता हूँ। मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ये वाकये का बयान है, ये कानून नहीं है, सही। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा, जहां कुफराने नेमत हो वहां जुल्म होता है, ये कानून है, जहां कुफराने नेमत हो वहां जुल्म होता है, ये कानून है। अहले बैत की रिवायात में कवानीन ही कवानीन है, कानून ही कानून, यानी अगर कोई अपनी जिंदगी लगा दे अहले बैत की रिवायात कुरान की आयात से कवानीन हासिल करे, ये दुनिया का मास्टर है, ये दुनिया का मालिक है। क्यों? उन कवानीन में लिखा हुआ है रिस्क कैसे बढ़ता है, शोहरत कैसे मिलती है, ताकत कैसे बढ़ती है, हुक्म कैसे चलता है, ये सब लिखा हुआ है। हम लोग नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, हम लोग उल्टी सीधी नहीं मालूम, पता नहीं रोसो और जॉन लॉक और विक्टर ह्यूगो इन सब की बातों को सुनते हैं, अहले बैत के कलाम को नहीं सुनते। नहीं मालूम उन लोगों को जिनका पता है इनको हिदायत की कोई खबर नहीं है, उनके इत्तेफाक से कहे हुए जुमलात को तो नकल कौल करते हैं, और जिनको खुदा ने इल्म लदुन्नी देकर भेजा था कि हमें हिदायत दे, उनके अहवाल को बयान नहीं करते। क्या नाइंसाफी है ये? मेरे सामने कभी होता है कोई कहता है चर्चिल ने ये कहा, कोई कहता है लिंकन ने ये कहा, मैं उनसे कहता हूं तुम कितने कम फहम हो गए हो। ठीक है कि चर्चिल लिंकन ने ये कहा है, लेकिन उससे बड़ा अमीर मोमिनी ने भी तो कुछ कहा होगा, उसे क्यों नहीं लाते? ठीक है उसने कहा होगा, इसकी बात में भी ऐसा नहीं है कि सारी बातें गलत निकल आएंगी, कुछ बातें सही भी निकल आएंगी, लेकिन हक इंसाफ ये है कि नकल कौल करना है तो मासूम का नकल कौल करो, ना कि गैर मासूम का। अलबत्ता बात हम इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई किसी के सामने हम मासूम का नकल कौल करेंगे उसको ये बात समझ में ही नहीं आएगी, वही बात अगर किसी और ने कही तो हम उसको कह देते हैं ताकि कम से कम बात तो सुन ले, चलो शायद एक सेंस बनती हो। लेकिन हम लोग अगर हिदायत हासिल करना चाहते हैं हमारे पास जखीरा मौजूद है। मौलाना फरमाया कानून की सूरत में, कानून फरमाया, और मैं अपनी खिदमत दर्ज कर रहा हूँ रिवायतों से कानून निकालें आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक कानून मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों पीछे से आया है अचानक, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, क्योंकि मुझे एहसास होता है पीछे से बात जो कोई जहन में आ रही होती है इसमें कोई मसलहत होती है, पता नहीं खुदा किसी को सुनवाना चाहता है बातों का, तो अभी सोचता हूँ कि इंशाल्लाह इसको नहीं भूलूंगा, पीछे वाली बात को अर्ज कर दूं। मौला का एक फरमान अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जब इंसान ताकि हम वापस जाए, फरमाया जब इंसान अपने आप को पसंद करने लगे तो दूसरे उसे नापसंद करते हैं। मौला का फरमान है, क्या मतलब है? एक इंसान खुद पसंद हो जाए, खुद पसंद हो जाए क्या मतलब? उसको अपनी सारी अच्छाइयां नजर आती हैं, उसे अपनी कोई बुराई नजर ही नहीं आ रही, उसको सारे कीड़े दूसरों में नजर आ रहे हैं, अपनी जात में सिवाय हीरों के कुछ समझ में ही नहीं आता। جس وقت انسان کے اندر یہ ہونے لگے کہ اس کو اپنے اندر صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، اب اس کا مطلب مولا فرما رہے ہیں کیا ہونے والا ہے، اب دوسرے اسے ناپسند کریں گے. قانون بتا دیا. اچھا قانون کی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے چھوڑ دی کہ تم اپنے طور پر خود سمجھنے کی کوشش کرو ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی 10 تعویلات کی جا سکتی ہیں. جب انسان خود پسند ہوتا ہے تو دوسروں کی اچھائیوں کا انکار کر دیتا ہے، جب دوسروں کی اچھائیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ لوگ اس سے بددل ہو جاتے ہیں. جب انسان خود پسند ہوتا ہے تو ہر جگہ اپنی تعریف کرنے لگتا ہے، دوسروں کی کہلے اعتراض کو رد کر دیتا ہے. جب لوگوں کی کہی باتیں رد ہوتی ہیں تو وہ اس سے بددل ہو جاتے ہیں. قانون کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے دوسروں میں ناپسند ہو جائے گا، دوسروں میں ناپسند ہو جائے گا. تو اگر آپ کو شہرت بھی چاہیے تو اپنی خود پسندی کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ شہرت سے محروم ہو جائیں گے، لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے آپ. یہ قانون ہے پورا، یہ کتنا نفیس قانون ہے. اب ان قوانین کا، اس کو ہم عربی منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں معکوس، اس کا ایک ریورس بھی ہے. اس کو الٹا کریں تو ایک اور چیز بھی نکلے گی. کیا؟ جب انسان اپنے اندر عیوب دیکھنے لگے گا تو لوگوں میں پسندیدہ ہو جائے گا، لوگ اسے پسند کرنے لگیں گے. جب انسان اپنے عیوب پر گرفت کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرف سے ہوگا، پھر لوگ اسے پسند کریں گے. جب اپنے آپ کو پسندیدہ سمجھے گا تو لوگ ناپسند کریں گے. اور ریورس کیا بن جائے گا؟ جب اپنے عیوب کو تلاش کرنا شروع کرے گا تو پھر لوگ اس کو پسند کریں گے. اس طرح قوانین بنتے ہیں. اس طرح آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قوانین حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی سنہری راستے پہ چل جائے گی اگر یہ قوانین مجھے اور آپ کو پتا چل گئے. اور میں آپ کی خدمت ناز کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں علم کا سرمایہ. آپ کی زندگی میں علم کا سرمایہ یہ جملات ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چلے کہ اچھی زندگی گزرتی کیسے ہے، اچھی زندگی کیسی گزرتی. اچھی زندگی پر بھی اہل بیت نے بہت قانون دیے ہیں. یہ جو ہم لوگ کے دل تنگ ہوئے رہتے ہیں نا، ہم لوگ بہت ناخوش رہتے ہیں بعض اوقات، اہل بیت نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے قانون دیے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی خوشی میں گزرے تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دولت بسی ہوئی ہے، دنیا بسی ہوئی ہے اس کے اندر، نہیں معلوم کیوں استفادہ نہیں کر رہے ہم لوگ. اب میں بہت ساری چیزیں اب ذہن میں آ رہی، لیکن میں سوچتا ہوں پھر ہم موضوع سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں موضوع کی طرف. ہماری مشکل کیا تھی؟ ہدایت کے چیپٹر کے اندر، اس کو ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم گہری بات کم کہہ سکتے ہیں، دوسری مشکل یہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ وقت کم رہے تاکہ لوگوں میں طلب رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر بیزار ہو کر جا رہے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں یہ بھی اچھا ہے کہ وقت کم ہی رہے تاکہ لوگوں میں طلب جو ہے وہ باقی رہے. پھر اصول کافی سے روایت کی دو بیان میں عرض کرنی تھی آپ کو. پہلا بیان، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اچھا اب یہ قانون ہے اور پرفیکٹ رول ہے زندگی کا. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جو تم جانتے ہو اس پر تم عمل کرتے رہو. نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک تو تم نے عمل کیا ہے اس کا ثواب ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے. ایک کام خدا اور کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ جو تم نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. صحیح. آج اللہ بحضرت کو کس نے خط لکھا اور کہا ہمیں نہیں معلوم زندگی کیسے گزارنی ہے، برائے مہربانی ہمارے لیے تشریح کریں. اور انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا صرف ایک مطلب ہے، تمہیں کچھ چیزیں پتا ہیں جس پر تم عمل نہیں کر رہے. کیوں؟ اہل بیت نے قانون دیا ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، تو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اور تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے اپنی بعض معلومات کے اوپر عمل نہیں کیا. اچھا اب یہ قانون میں نے اپنی خدمت میں کیا، اب اس کا معکوس دیکھیے. جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اچھا اب اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جو جانتا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے گا. یہ معکوس یہی کہہ رہا ہے نا، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا، اس کا معکوس کریں. اور اگر کسی نے جانتے بوجھتے عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو پہلے سے جانتا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس لوپ کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں کچھ ہدایتیں ملی ہیں جن پر ہم نے عمل نہیں کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو پتا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب ہمیں واپس لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو پتا ہے اس پر عمل کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ جو نہیں جانتے ہو وہ خدا سکھا دے گا. اس روایت کا دوسرا پہلو بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دوسرا بیان بھی، یہ بھی مستند ہے، یہ بھی اصول کافی کے اندر ہے. دوسرا بیان یہ ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. یہ اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا معاملہ. اس میں تو کہتا ہے جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا، تو سکھانے کے بعد سنبھالنا تو آپ نے خود ہوگا نا، ٹھیک ہے. دوسرے بیان نے کیا کہا؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس کا ذمہ دار خدا ہے، پھر وہ سنبھال لے گا، تم پرواہ مت کرو پھر اس کی. اب وہ آپ کو سکھائے گا یا نہیں سکھائے گا، مالک وہ سنبھال لے گا، وہ آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی. دونوں صورتوں میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. ہمارا نقص یہیں پر ہے. آپ کو میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اپنی اس طالب علم کے ساتھ، ہمارا نقص یہیں پر ہے. ہم بہت کچھ جانتے ہیں جس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. مشکل یہاں پر ہے. میں عرض کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہماری قوم کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس عالم نہیں ہے جو ہمیں نہیں بتا رہا ہے، یہ مشکل نہیں ہے ہماری. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں جس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. مشکل یہاں پر ہے. اچھا آپ مجھ سے کہیں گے کون سی ایسی بات ہے جو ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں؟ لو یہ تو بہت ہی واضح ہے. ہم سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے. ماشاءاللہ جھوٹ بول رہا ہے. چھوٹے چھوٹے خدا کے قانون جانتے ہیں، ان کو توڑنا ہے جان بوجھ کے اپنی منمانی کے لیے. کہیں پر کوئی بغاوت کر کے توڑ رہا ہے، کہیں پہ کوئی شرمندگی کے ساتھ توڑ رہا ہے، لیکن توڑ رہا ہے. باہر جانتے ہیں غیبت حرام ہے لیکن ہو رہی ہے، جانتے ہیں ظلم کرنا حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں فلاں مصیبت کے موقع پر فلاں کا ساتھ دینا تھا ہمیں نہیں ساتھ دیا، جانتے تھے جو حق کی بات کر رہا ہے اس کا ساتھ دینے نہیں ساتھ دیا. اتنی چیزیں جو جانتے تھے کہ کرنا ہے نہیں کیا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہو خدا ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہاں سے ہدایت دے؟ دروازے تو ہم نے خود بند کیے. بھائی خدا نے اس دنیا کو قانون پہ چلانا ہے یا لا قانونیت کے ساتھ چلانا ہے اس دنیا کو؟ خدا نے دنیا قانون پہ خلق کی ہے. پانی گرم کرو گے ابلے گا، چاہے تمہیں پتا ہو چاہے تمہیں نہ پتا ہو. آپ پانی گرم کریں گے بہت ابلے گا، گیزر پھٹ جائے گا. آپ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ پھٹنے والا ہے، تمہارے پتا ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کیا مجھے نہیں پتا ہدایت کیسے چلی گئی، تمہارے پتا ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے غلطی کی ہے اس کی سزا ملے گی. کیا غلطی کی ہے؟ تمہیں بہت کچھ پتا تھا تم نے عمل نہیں کیا، اس کی سزا ملنی ہے. اچھا اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ صورتحال بری لگ رہی ہے، بہت اچھا ہے بری لگ رہی ہے، تو اچھا اس کا مطلب وقت آ گیا صحیح ہونے کا. صحیح ہونے کا وقت آ گیا تو کیا کرو؟ سادہ سا کام کرو، جو بات پتا ہے اس پہ عمل کر لو. اگر آپ کو یہ صورتحال بری لگ رہی ہے، مجھے بھی بری لگ رہی ہے، تو اب اس کو تبدیل کیسے کریں؟ سادہ سا کام کریں، جو آپ کو پتا ہے اس پہ عمل کر لیں. جیسے آپ کے کام کریں گے جو آپ کو پتا ہے اس پہ عمل کریں گے، نیکسٹ اسٹیپ میں خدا کیا شروع کرے گا؟ جو آپ کو نہیں پتا یا آپ کو سکھا دے گا یا وہ خود سنبھال لے گا. مشکل حل ہو گئی. اب آپ تصور کریں ہمارے سامنے قوم کی کتنی بڑی مشکل تھی، اہل بیت کے دو جملوں نے حل کر دیے. مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا مشکل کیا ہے، ہمیں پتا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا حل کیا ہے، حل بھی پتا ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ ہم کر نہیں رہے، کر نہیں رہے. آپ کرنا شروع کر دو مشکل ختم ہو گئی. آپ کہیں گے اتنی آسانی سے واقعا ختم ہو جائے گی؟ مولا کا کلام تمہارے سامنے رکھا ہوا، پوچھو حل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دنیا ہمارے سامنے واضح ہے، اس میں کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ اور جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں بہت بڑی سمجھتا ہوں، کوئی میٹرک کا بچہ اسے نہ سمجھ سکتا ہو. اس میں کون سی مشکل بات تھی؟ نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی حکمت اس کے اندر, بہت سادہ سی باتیں ہیں. تو میرے خیال میں ہماری مشکل بہت سادہ ہے, جس کو سمجھنا بھی آسان ہے, حل کرنا بھی آسان ہے, لیکن صرف ایک ارادہ چاہیے. ارادہ چاہیے, کیسا ارادہ چاہیے؟ چند جملہ درس کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. آپ کو ایک ارادہ چاہیے. ارادہ کس بات کا چاہیے؟ اس پہ سوچئے کہ ہمیں کوئی بات خدا کی پتا ہوتی ہے, ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ سوچیں, پھر ایک بات پتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, ہم عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ شاید یقین کی کمی ہے, شاید خدا کے اوپر جو یقین جس پائے کا ہونا چاہیے تھا وہ یقین کم ہے. شاید یہ کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات سے لڑ نہیں پا رہے ہیں, شاید ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے, ایک دن کرتے ہیں دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں, شاید یہ سب. ایک اور مشکل بھی ہو سکتی ہے, شاید ہم نے لڑنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کیا ہے. چھوٹی چھوٹی ظاہری چیزوں کے اوپر اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں, اور وہ جو بنیادی ترین غلطی تھی اس پہ نہیں لڑ رہے ہیں, اس پہ نہیں لڑ رہے ہیں. اب میں بنیادی ترین کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں, جہاں کو اگر صحیح کریں تو شاید لگتا ہے کام بہتر ہو جانا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کروں اور جملات کی ترتیب صحیح نہ ہو, آپ مجھ سے بعد میں آ کے پوچھیں گے جملات کی ترتیب کیوں نہیں صحیح تھی, آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں مطالب میں کوئی غلطی کروں, آپ آ کر وہ پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی مطالب میں غلطی کیوں تھی. یہ غلطیاں بہت چھوٹی ہیں. اگر میں خدا پر اعتماد میں کمی دکھاؤں, اس کو پکڑے گا کوئی؟ اسے کوئی نہیں پکڑنے والا. یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے. ہم مستحبات کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے مجھے الٹے ہاتھ سے پانی پیتے دیکھ لیا, آپ مجھ سے کہیں گے مولانا سیدھے ہاتھ سے پینا مستحب ہے, الٹے ہاتھ سے صحیح نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اپنے آپ سے پوچھنا ہے یہ اصل کہاں تک بات جا رہی ہے. آیا اسی بات پہ رکنا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ ایسی مزاحن عرض کر رہا ہوں, یعنی مزاحن تو کیا نہیں, آپ کو خدمت میں مفہوم منتقل کرنے کی خاطر. ایک بہت بڑے عارف تھے, فوت ہو گئے کشمیری نام کر کے, اصل کشمیر کے تھے, عراق میں رہے تھے, بہت بڑے عارف شمار ہوتے تھے, قوم میں رہ رہے تھے. تو ان کو کوئی چھوٹا سا طالب علم میرے جیسا ان سے ملنے آیا ان کے گھر پر. ان کے گھر پہ ملنے آئے تو اندر ٹی وی چل رہا تھا, ایرانی انقلاب آ چکا تھا, ٹی وی معقول ٹی وی تھا, اندر ٹی وی چل رہا تھا. تو اس نے مقدس پناہ دکھایا ان اتنے بڑے عارف کے سامنے, کہنے لگا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسے کہ گھر میں ٹی وی چلتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ کل اپنی بیوی کو رات کو تھپڑ مارا تھا تم نے, کہ تم کو زیب دیتا ہے؟ مستحب تو لڑ لو اور واجب کو ترک کر کے آئے. وہاں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ ہماری مشکل ہے. جائے تو اندازہ لگائیے عمیق ترین مشکل کیا ہے, گہری ترین مشکل کیا ہے. گہری ترین مشکل توحید کے اندر ہے, سب سے گہری مشکل توحید کے اندر ہے. مثال کے طور پر گہری ترین مشکلات میں ایک مشکل ہے, خلوص کم ہے, پر خلوص نہیں ہے. میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, خلوص میں کمی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریاکاری ہے. صرف اشارت عرض کر رہا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے, اس خاطر آپ کو موقع ملے آج شب جمعہ ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 105, ایک مشہور آیت ان آیات کے اندر آتی ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صحیح, یہ آیت نمبر 103 بنتی ہے. اب اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں بھی پڑھیے, کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے یہاں پر ایک عجیب قانون دیا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور جگہوں کے قوانین کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, چونکہ آج میں نے محنت کر کے قوانین پر آپ کی توجہ حاصل کروائی ہے. تو کل انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل قوم میں تفرقہ آتا کب ہے, اس کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی کوئی قانون ہوگا. قوم میں انحراف کب آتا ہے, اس کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ اس کا قطعاً قانون ہوگا. وہ قوانین کیا ہیں. الحمدللہ رب العالمین بیسک انفارمیشن ہمارے پاس ہے, کسی بات کو سمجھنے کا را مٹیریل ہمارے پاس ہے, ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے غور نہیں کیا. مثال کے طور پر ایسے ہی ہم لوگ چونکہ پڑھانے والے لوگ ہیں, ٹیچرز ہیں, تو ہم لوگ کو ہوم ورک دینے کی عادت ہے. تو میں آپ کو ایسی ہوم ورک دیتا ہوں. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنا ہے جب وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے, سامری نے پیچھے سے جادو کر دیا تھا. اس واقعے کے اوپر غور کر کے آئے, دیکھیے اس سے قانون کیا نکلتے ہیں, اس سے قوانین کیا نکلتے ہیں. اور ایک عجیب جملہ ہے جس کے اوپر کل بات کریں گے اللہ نے توفیق دی تو. معصوم نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول سے بھی منسوب ہے, آئمہ سے بھی منسوب ہے, معصوم علیہ السلام نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو, تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو, وہ سوراخ میں بھی گئے تھے تو تم بھی جاؤ گے. ہم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہیں. پورے قرآن کریم کے اندر قوم ہونے کے ناطے صرف بنی اسرائیل کی تاریخ آئی ہے. اگر اس قوم سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر اتنا نہیں آنا چاہیے تھا. روایت کہتی ہے تعلق نہیں ہے, تم وہی ہو, تمہارا مقدر وہی ہے. اگر واقعا ایسا ہے, اور روایت کی سند ہے, اگر واقعا ایسا ہے تو پھر بنی اسرائیل کے ہر واقعے کو پڑھنا یہاں پر ہو چکا ہے, یہاں پر ہونے والا ہے. بنی اسرائیل کا ہر واقعہ یہاں پر ہو چکا ہے, یہاں پر ہونے والا ہے. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, اس کو سوچئے گا. سامری کا جادو, وہ تو سامری کا جادو تھا, ہمارا والا کون سا ہے, اس کو سوچئے گا. ان کے اوپر بہت غور کیجئے گا. خدا نمتان نے یہ واقعات مقرر ذکر کیے ہیں. کیوں مقرر ذکر کیے ہیں؟ یہ ہمارا مقدر ہے, یہ اس قوم نبی کا مقدر ہے. اس کے اوپر غور فرمائیے, اس کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے. خدا نمتان قرآن کریم کو کتاب تاریخ قرار نہیں دے گا. یہ کتاب تاریخ نہیں ہے کہ صرف تاریخ کے واقعات کو گنوائے, ورنہ اس کے اوپر اعتراض ہوگا. تاریخ میں اگر کوئی ایک واقعہ کتاب تاریخ میں دو دفعہ آتا ہے, اس کتاب تاریخ پہ نقص ہے. خدا نے ایک واقعہ کئی دفعہ لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کتاب کتاب تاریخ نہیں ہے, یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. آپ نے ہمیں اس کتاب کی ہدایت کو کتاب تاریخ سمجھ کے پڑھا ہوا ہے, ہم نے ان سے حاصل نہیں کیا ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہوں گے. عزیزان محترم, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہمیں اپنے قوم کی مشکل حل کرنی ہے. آپ کو آج کے دور کی مشکل حل کرنی ہے. پہلے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عزاداری میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عزاداری ہوتی رہے اور باہر کی مشکلات یہاں حل نہ ہوتی ہوں. باہر کی مشکلات کو یہاں حل ہونا چاہیے. اگر وہاں دین کے نام پر کوئی مشکل آئی ہے, عزاداری میں اس کو حل ہونا چاہیے. عزاداری وہی کرے جو شہادت نے کیا ہے. پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو یہ ساری باتیں صرف علم کے لیے نہیں ہیں, یہ ساری باتیں اس لیے کہ ہماری قوم سختی میں ہے. اس سختی کو حل کیسے ہونا ہے؟ ان قوانین سے حل ہونا ہے, اس نے ان کے اوپر غور کر کے حل ہونا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین وہ حلال مشکلات ہماری ساری مشکلوں کو حل کر کے گئے ہیں, اور ہمیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں چھوڑی ہے. صرف ہمیں کوشش کرنی ہے. ایسے محترم, یہ وہ چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہم کاش ممبر کو صحیح استعمال کرتے, یہ سارے چیلنجز ہم پورے کر سکتے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ سب نہیں ہوا جو ہو جانا چاہیے تھا. اب وقت ہے کہ اب ہو جانا چاہیے. بہت قربانیاں ہو گئی ہیں, بہت لوگ شہید ہو گئے, اور ہر روز ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, یعنی واقعا بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنے دل کو قانع کرے کہ بچوں کے یتیم ہونے میں اضافہ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم نہ تڑپیں. ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں, ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, ہمیں کیوں مشکل کو حل نہیں کرنا ہے؟ ہمیں مشکل کو حل کر لینا چاہیے, اور بنیادی طور پہ حل کر لینا چاہیے. سید الشہداء کے اس پیغام میں سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کہ سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, قیامت تک کے لیے زندہ رہنے والی قربانی, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں, اس میں کوئی مفہوم ہونا چاہیے. اس قربانی سے سارے مسائل حل ہونے چاہیے, اور پروردگار نے توفیق دی انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ. ابھی کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں, شب جمعہ خدا سے طلب کریں, خدا نے اجتماعی دعا کے اندر طاقت رکھی ہے جو انفرادیت میں نہیں رکھی ہے. بڑے بڑے انبیاء اپنی قوم پر آنے والی مشکلات میں قوموں کو لے کر چلتے تھے دعا مانگنے کے لیے. نبی سے بڑھ کر تو دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. انبیاء بھی قوم کو لے کر چلتے تھے کہ نہیں تم سب مل کے چلو دعائیں مانگنے کے لیے. اجتماع میں تاثیر. شب جمعہ ہے اور الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر بننے والے علمی مراکز میں سے ایک مرکز, اور اس کے اندر سید الشہداء کا ذکر ہے, اور آپ کے دلوں کو خدا نے اتنا نازک کر دیا ہوگا کہ اگر آپ دعا مانگیں سچے دل سے تو خدا اس دعا کو قبول کر لے گا. بہت اچھا وقت وہ بات ہے جو آپ کے دلوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے رقت طاری ہو رہی ہے. یہ رقت بہت قیمتی ہے, یہ صرف اللہ کی راہ میں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین خدا نے اہل بیت کے ماننے والوں کو نوازا ہوا ہے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں دنیا میں کہیں اور شاید کوئی نہ سمجھ سکے, اہل بیت کے چاہنے والے فوراً سمجھ جاتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں ان چیزوں کو. مثلاً آپ دنیا میں کسی کے سامنے کہیں کوئی یتیم بچی شاید نہ سمجھ سکے, لیکن جیسے اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے کہو کوئی یتیم بچی فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے. خدا شاہد ہے کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے مجلس کے اندر سیدہ کے فضائل بھی بیان کرو تو لوگ روتے ہیں. کتنی دفعہ میں نے دیکھا, یعنی بعض اوقات مجھے عجیب تعجب ہوتا ہے کہ میں نے ابھی مصائب کا کوئی جملہ نہیں کہا لیکن نہیں بابا خدا نے سیدہ کے نام میں غم رکھا. نام عجیب نام ہے. اور اگر مصائب پہ جائے انسان, شب جمعہ ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بی بی کا نام آیا ہے, بی بی کے مصائب عرض کروں آپ کی خدمت میں. ہمارے پاس بی بی نے مصائب کو بھی بیان نہیں کیا, ہم نے بس ایک جملہ کہا ہے مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں جو دنوں پر ٹوٹتی تو رات ہو جاتے. نہیں معلوم کون کون سی مصیبتیں ٹوٹی ہیں بی بی کے اوپر. کبھی میں ذہن یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو ان کی حیات میں ہوئی ہیں, کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو وہ دیکھ رہی تھی میرے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. کون سی ماں ہے جس کے بچے کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہو وہ دیکھ رہی ہو؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کی لاشے پہ کھڑی ہو دیکھ رہی ہو گھوڑوں تلے پامال ہوا ہے؟ کون سی ماں ہے جو بازاروں میں جاتی ہو اپنے بچیوں کو بازاروں درباروں میں جاتی دیکھتی ہو؟ اس ماں کے دکھ کتنے ہیں, اس ماں کے غم کتنے ہیں. مظلومہ نے شہادت کے بعد جو مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ تو خدا ہی جانتا ہے, مظلومہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کو بھی خدا ہی جانتا ہے, ہم لوگ نہیں جانتے. ہر دور میں کچھ لوگ کچھ باتیں کہتے ہیں, کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو, بعد میں سمجھ میں نہیں آتی, پھر دوبارہ کہیں چیزیں آشکار ہوتی ہیں. آیت اللہ بہاءالدینی سے ایک دفعہ ایک مصائب میں ایک جملہ سنا, میں نے جا کر پوچھا مولانا یہ مستند ہے کہاں مستند ہے, میں کہا بیان کروں لوگوں کے سامنے, کہا تم کو اجازت دیتا ہوں بیان کرو. فرماتے ہیں یہ لعین بی بی کے گھر میں داخل ہوا, اس نے ایک تماچا بی بی کو مارا, ایک طرف سے اس نے تماچا مارا دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا تھا. سیدہ کے مصائب کو کون جانتا ہے, کون جانتا ہے اس مظلومہ کے مصائب کو؟ اتنا معلوم نہیں ہم لوگوں کو, اتنا پتا ہے امیر المومنین بچوں سے کہہ رہے تھے اونچی آواز میں نہیں رو رہا. ام سلمہ سے کہا شبر و شبیر سے کہو بچوں آواز کو کم رکھنا, اجنبیوں کو آواز نہ چاہے تمہاری ماں وصیت کی ہے. ایک دفعہ ام سلمہ آئی کہا علی آپ نے کہا تھا اونچی آواز میں مت رونا, خود اماما اتار کے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب علی کیا بتائے, کیا مصیبت ہے, کیسی مصیبت ہے یہ؟ سید الشہداء ماں کو الوداع کہنے آئے, ماں کو الوداع کہنے آئے,
ام سلمہ نے کہا بیٹا ماں سے الوداع کروں گا، میں الوداع نہیں کروں گا، ماں مجھ سے الوداع کرے گا. ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، گویا فرمانے میں حسین ہوں، میں جانتا ہوں میری ماں ہے. اب روایتیں کہتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، کہتے بندے کا پیٹ ٹوٹتا ہے، بی بی سیدہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، ہاتھ پہ قیدی کی ندا آتی ہے، علی بچے کو ہٹاؤ، اگر اس طرح رہا سیدہ کے غم میں دنیا تباہ ہو جائے گی.
سیادم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے اولاد سیدہ پہ جان بوجھ کے ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما. سیدہ کی نسل کو عزت استحکام سربلندی مزید نصیب فرما، اولاد سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انتقام کا دن دیکھنا نصیب فرما. مات میں ہو سکے
یا حسین یا حسین. مومنین پانچ منٹ مادم کی پرسہ دیں.
جب شام کے